الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم بلبل همتن خوشد گلشد همتن چاک بلبل همتن خوشد گلشد همتن چاک اے ہائے بہارے اگر ای ہست بہارے اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه قرآن کریم کی سورتوں میں ہر صورت کا تین قسم کے دعوی ہوتے ہیں. ایک اللہ کی توحید کا اس بات کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، طاقت کا سرچشمہ وہی ہے، اور اس کے علاوہ سب اس کے محتاج اور اس کی مخلوق اور بندے. یہ پہلا دعویٰ ہے قرآن کا، اور تقریباً ہر سورت میں یہ واضح ہے. مثلاً قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں پہلی سورت فاتحہ ہے، تو اس کی شروع الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کو پال رہا ہے، جو بہت مہربان اور حد سے زیادہ نوازنے والے ہیں، اور قیامت کے دن کا اختیار وہی رکھتے ہیں، وہی اس کا مالک ہے. تو پہلے مرحلے میں ہی اللہ کی توحید اور قدرت اور طاقت کا اعلان کر دیا گیا، اور ساتھ ہی مخلوق کی بے بسی اور عجز، کہ ان کی تعریف بڑی عارضی ہے، ان کی کمزوری بڑی واضح ہے. تعریف کس کی کریں گے؟ ایک موجود کی تو وہ فنا ہو جائے گا. تعریف کس کی کریں گے؟ ایک حسین کی، حسن اور جمال ختم ہو جائے گا. تعریف کس کی جاتی ہے؟ ایک باکمال کی، تو ایک وقت آ جائے گا کہ کمال نہیں ہوگا. تعریف کس کی کریں گے؟ ایک بادشاہ کی، تو جب یہ بادشاہ نہیں تھا تو قابل تعریف بھی نہیں تھا، اور جب پھر نہیں ہوگا تو پھر تعریف نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ تعریف اور حمد و ثنا اور عظمت اور بڑائی اور تمجید تو اس اللہ کی شان کے لائق ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے، یعنی کائنات اس کا محتاج ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو پالتا ہوں، تو گھر کے سارے افراد آپ کی کفالت میں ہیں. جب بقرہ شروع ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھا جاتا یہ ایک ایسی کتاب آئی ہے جو شک شبہ سے پاک ہے. کہاں سے آئی ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ سے. کس کے لیے آئی ہے؟ مخلوق کی ہدایت کے لیے. مخلوق کا احتیاج ثابت ہوا، اللہ کی عظمت ثابت ہو گئی. آل عمران دیکھو، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالی اس لیے عبادت کا لائق ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے. اشارہ فرما دیا کہ انبیاء اور اولیاء، آسمانی اور زمینی تمام خلقتیں کبھی نہ تھی، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ فوت ہو جائے گا. ہر سورت اور اس کی ابتدا سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے. اصل مسئلہ جس کے لیے مذہب آیا ہے، دین آیا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، شرائع نازل ہوئی ہے، ہدایت کے خطوط متعین ہوئے ہیں، وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا، اللہ ترتیب سے ذکر کرتے ہیں. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمودیوں کے ہاں انہی کے برادری کے آدمی حضرت صالح پیغمبر بن کے آئے. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک بالکل مت کرو. اس سے پتہ چلا ہے کہ عبادت اس وقت معتبر ہوگی جب اس کے ساتھ شرک نہ ہو، اور اگر شرک ہو تو عبادت کی حیثیت ختم ہو گئی. تو مشرک اور بدعتی کی کوئی نیکی نیکی نہیں، کوئی عبادت عبادت نہیں. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت وہ کہ جس کی ہے کوئی جزا کوئی نہیں. عجیب بات ہے، ساری زندگی آدمی نیاز دیتے رہے، عرس کرتے رہے، گیارہویں مناتے رہے، میلاد کی محفلیں سجاتے رہے، اور اللہ فرماتے ہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. ثواب کیا پکڑ میں ہے، گرفت ہوگی، مواخذہ ہونے والا ہے. بالکل شاعر نے صحیح کہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں. ایسی عبادت ہم نے کی جس کا کوئی بدلہ ہی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. قرآن کریم کی آخری سورتیں دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کی ہر سورت میں اس مسئلے کا پہلا اعلان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کو کہتے ہیں عقید توحید. 62 انبیاء علیہ السلام کی اس مسئلے میں ہوئی. آخری تین سورتیں دیکھیں، قل اللہ احد، یہ دیکھو اعلان ہو رہا ہے اصل مدعا. آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں نہ انبیاء میں نہ اولیاء میں نہ زندوں میں نہ مردے میں کوئی اس کا شریک ہے، وہ ایک ہے. قل اللہ احد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. تفسیر بیضاوی میں ہے، یصمد الیہ فی الامور کلہا ولا یصمد الی احد، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے، صمدیت کی شان یہ ہے کہ ہر ایک اس کا محتاج. یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں آسمان و زمین کے ہر مخلوق. کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ کسی نہ کسی حال میں ہے، خدائی کے قدرت اور خدائی کے اختیارات کے استعمال میں. ایک گمراہ فرقہ گزرا تھا اور وہ کہا کرتا تھا معطلہ، کہ بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب بس آرام سے بیٹھے ہوئے. تو ان کے رد میں سورۃ رحمان کی آیت آئی ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت کسی کی عزت بڑھاتا ہے، کسی کی گھٹاتا ہے، کسی کو عمر دیتا ہے، کسی کی کم کرتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے، کسی کو تخت جو تخت سے نیچے اتارتا ہے، تخت دار پر اس کو بیچ دیتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. مبتدئین لوگوں کو دھوکہ دے دے، جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نیاز اور نظر اور منت یہ تو عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، تو وہ کہتے اللہ تو بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت کسی اور کی ہو جائے، بے نیاز کا مطلب یہ کہ وہ بندے کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے. اللہ الصمد، جو ایک ہو اکیلا اور سب اس کے محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ کیسی شان ہوگی. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے، یعنی نہ پہلے کوئی اس جیسے ہے نہ بعد میں کوئی ہوگا، نہ وہ کسی کا شریک ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہ خدا ہے، اپنی خدائی میں یکتا ہے. تمام مذاہب باطلہ جنہوں نے مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے لاڈلے ثابت کیے تھے، ان سب کا رد ہوا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا اور اس کے زور کا کوئی ایک بھی نہیں ہے. اللہ ملائک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. آسمان و زمین کے سارے خلائق، آسمانوں میں تو ملائک ہیں، وہ 10 بستہ کھڑے ہیں، ایک لمحے کے لیے سستی نہیں کر سکتے. رات اور دن کی عبادت میں کبھی تھکتے تک نہیں. وہ ہے کون سی مخلوق؟ بل عباد مکرمون، بہت عزت والے لوگ ہیں. لا يسبقونه بالقول، بات کرنے میں بھی اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. وهم بأمره يعملون، جیسے اس کا حکم ملتا ہے ایسے ہی وہ کر گزرتے ہیں. اب یہ کہ آسمان یا زمین میں کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جو چھڑائے گی؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، وہ اللہ ان کو آگے سے پیچھے سے جو گزرے ہیں وہ جو آنے والے سب کو جانتا ہے. ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور وہ اجازت دے دے. انبیاء کو، اولیاء کو، کہ ہاں اس بندے کو میں نے معاف کرنا ہے تم بات کر لو. علماء نے اس سے مستقل قانون نکالا ہے کہ ایک شخص کو جب کسی شخص کی سفارش کرنے آپ جاتے ہیں تو پہلے دریافت کر لو کہ یہ معاملہ قابل سفارش ہے، ہم حاضر ہو سکتے ہیں درخواست کر. اس لیے حکم یہ ہے کہ سفارش ماننا کوئی ضروری نہیں، یہ ایک معاملہ اٹل ہے، آپ اس میں سفارش کرتے ہیں. وہ شخص اپنے انتظام اور قانون اور طریقے کی بالادستی سے آپ کی سفارش نہیں مان سکتا ہے. تو قرآن نے اس لیے کہا، کئی کہتا ہے الا من اذن له الرحمن، باقاعدہ اللہ رحمان کی اجازت ہوگی تب سفارش ہو. اللہ تعالی کی مخلوق میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت، عظمت، شرف والی کوئی مخلوق اللہ تعالی نے پیدا نہیں فرمائی. آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے صاحب الشفاء، قیامت کے دن کی شفاعت کرنے والا. لیکن آپ کی شفاعت کا حال دیکھے ذرا، کس طرح شفاعت ہو رہی ہے؟ بخاری شریف میں ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو لوگ مارے مارے پھرتے رہیں گے، عذاب اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے. تو اقوام جمع ہو کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ جزا یا سزا تو بات کی باتیں، حساب کتاب تو شروع ہونا چاہیے. یہ تو ہم ویسے ہی مارے جا رہے ہیں، کسی کو جزا ملے گی تو وہ جنت جائے گا اور کسی کو سزا ملے گی تو وہ دوزخ جائے گا، اللہ تعالیٰ بچائے گا. جیسے مجرم جب حوالات میں پڑا ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ عدالت میں پیشی ہو جائے، کوئی معاملہ ایک طرف ہو جائے. یہ جو حوالات ہیں یہ تو کسی شمارے میں نہیں ہے، سب مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام کو کہیں گے سب سے پہلے انسان آپ ہیں، خلقک اللہ بیدہ واسجد لک ملائکتہ. دیکھو الفاظ، دیکھو سب لوگ مل کر کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے آپ کو پیدا کیا ہے، پہلے تو کوئی تھا نہیں نا انسانوں کو. ملائک جب آدم کو بنانے لگے تو ملائک حیران رہ گئے تھے، کیسے بنائے؟ انہوں نے تو جن دیکھے تھے، ملائک دیکھے تھے، گھوڑے دیکھے تھے، انسان تو دیکھا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں بتاتا ہوں. اس لیے حدیث میں ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ کے جلوے کا مظہر ہے، خدا تعالیٰ نے خود اس کا نقشہ بنایا ہے. اور صحیح حدیث میں ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. حدیث مشکلات میں سے ہیں، علماء پریشان رہتے ہیں. آسان سی بات ہے کہ اس کی کوئی شکل و صورت تھی نہیں، اللہ نے بتائی کیسے بناؤ. اللہ صورتی کا مطلب ہے کبھی ضمیر ادھر راجی کر دے کبھی ادھر راجی کر دے، اور جہاں راجی ہونا چاہیے وہاں راجی نہیں کر دے. کوئی چیز تھی نہیں اس سے پہلے. تو فرشتگان خداوندی جو خلائق کی تسنی کرتے ہیں وہ معذرت خواہ ہیں. حق رب العزت نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں. اور ملائک نے پوچھا کہ اس کی پیدائش میں سب سے پسندیدہ جگہ آپ کو کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وجہہ چہرہ. مولانا روم اس لیے کہتے آدمی دی دست باقی پوست دید باشد کی دیدی دوست. آنکھوں جیسی نعمت میں اس چہرے میں اللہ نے رکھی. آدمی دی دست باقی پوستست. انسان تو نام چہرے اور آنکھوں کا ہے, باقی تو گوشت پوست ہے. دید آ باشد کی دیدی دوستست, پھر چہرہ اور آنکھیں بھی وہ جو محبوب کی ہو, دوست کی ہو. اور رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا جب بیان آتا ہے تو کہتے یریدون وجہ اللہ, یہ اللہ کی خاطر کرتے. ہمارے محاورے میں کہتے کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے کرتا ہوں. پشتوں میں بلفظی ہی یہی معنی ہوتا ہے, افلان کی دمخ دبارا ہو ساد مخ ہو. اور قاری نے شرح عین العلم و زین الحلم میں روایت نقل کی ہے والعہدۃ علیہ اذا ضربت احدا فلا تضربه على وجهه لان الوجه خلق من نور اللہ. کسی کو مارنا بھی ہو تو چہرے پہ نہ مارے, چہرہ تو اللہ کے خاص نور سے پیدا ہے. کہتے ہیں جب پورا انسان تیار ہو گیا اور سر بن رہا تھا چہرہ تو اللہ تعالی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو, اپنی خاص شان سے اپنے جلوے کا ایک چمک اور نور اس کے اوپر چھوڑ دیا, اس سے چہرہ پورا تیار ہو گیا. اس میں ہر چیز حیا کی ہے. آنکھیں دیکھو حیا چاہتی ہے, زبان دیکھو احتیاط چاہتی ہے. علماء لکھتے ہیں نچلا نظام پابند ہے اوپر کے نظام کا. سبحان اللہ. اس لیے جب کمال عبادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں سجدہ کر لو. اور حدیث میں ہے ان العبد اذا سجد سجد بین رجل الرحمن او کما قال, بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کے پیروں کے درمیان میں سر رکھتا ہے. اور حکم یہ ہے کہ خداوند تعالی کے علاوہ کسی اور کے آگے یہ سر نہیں رکھنا ہے. مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں, مجدد نے جو جہانگیر کے دربار میں کہا تھا, مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. اس شان اور عظمت سے تو سر پیدا ہوا ہے, چہرہ بنایا گیا, آنکھیں بنائی گئی, اپنے ذکر و تسبیح اور عبادت کے لیے زبان, اقرار کے لیے زبان دی گئی ہے. یہ کسی اور کے سامنے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال آدم علیہ السلام رب العزت کے خاص قدرت اور صفت خالقیت کا مظہر بن کر کے دنیا میں آئے. حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب جسم تیار ہو گیا, مخلوقات گزر رہی تھی ہنس رہی تھی کیا چیز, یہ مکان جب بنتا ہے نا آپ نے دیکھا ہے وہ جو خالی ڈانچا کڑا ہوتا ہے بڑا برا لگتا ہے, پھر جب اس میں رنگ روغن ہو جاتا ہے تو پھر اس جیسا مکان نہیں ہوتا. جس وقت اللہ تعالی نے اس میں روح ڈالی تو فرشتوں سے کہا کہ دیکھ لو ذرا. فرشتے دیکھ کر کے سہم گئے اور کہنے لگے کہ اس قسم کا حسین اور جمیل شاید کوئی اور پیدا ہو جائے. آدم علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے. کہتے ہیں فرشتوں کو جب سجدے کا کہا گیا تو وہ بڑے خوش ہوئے, کیونکہ انہوں نے خلقت دیکھتے ہی چاہا تھا کہ اس کا ادب بجا لایا جائے. کہا جاتا ہے کہ حسن کے 100 حصے پیدا کیے گئے، 99 آدم علیہ السلام کو دیے گئے اور ایک حصہ پوری دنیا میں بانٹا گیا. اس ایک حصے کے 100 پھر بنائے گئے، 99 یوسف علیہ السلام کو دیے گئے اور ایک پوری دنیا میں جس میں لیلا مجنون اور سارے کائنات کے عاشق معشوق لڑ پڑے، داستانیں تیار ہو گئی ہے. حدیث میں بڑی پاک مثال آئی ہے. آہا حضرت کیسے مقدس آدمی، یا خدا ہے، بات کرنے کا سلیقہ آپ کا دیکھیں. حضرت نے فرمایا اس ایک حصے کی وجہ سے گھوڑی اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتی ہے، پاؤں اٹھا کے رکھتی ہے. اللہ، میں نے ایک بھینس کو دیکھا ٹرک میں آ رہی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، وہ دوسری بھینس کے نیچے آ گیا تو کافی دیر تک تو یہ اپنے سینگوں سے اس بھینس کو ہٹا رہی تھی، لیکن ٹرک میں وہ کہاں ہٹتی. جب اس کو یقین ہو گیا نا کہ وہ بچہ مر گیا تو اس نے آنکھیں بند کر دی اور آنکھیں اس وقت کھولی کہ اس کی روح نکل گئی. توبہ. حیوان تو اغراض سے بے نیاز ہے اور جب ان میں اتنی محبت ہے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا. علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے، ایک عالم گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، تفسیر قرآن لکھی، احکام القرآن کئی جلدوں میں، محدث نحریر محدث ہیں، رجال میں اس کا حصہ ہے. قال الدمیری لا اصل لہذا الحدیث، دمیری ان لوگوں میں سے جو حدیث کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس کا عجیب شوق تھا، حیوانات کے پیچھے پڑ گئے، جنگلوں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، ہر ہر جانور کا حال لکھا ہے. اتنی موٹی کتاب تیار ہوئی ہے 2 جلدوں میں، انسائیکلوپیڈیا ہے طیور پر. ان سے پہلے بھی لوگوں نے لکھی، کرمانی نے عجائب المخلوقات لکھی، باقلانی نے، سب دنیا نے لکھی. جاہز نے 255 کے اندر فوت ہوا ہے، الحیوان 9 جلدوں میں لکھی ہے. بخاری اور اس کی وفات کا 1 سال کا فرق ہے. تو علامہ دمیری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ آمنے سامنے گھونسلے تھے، یہاں بھی گھونسلہ تھا اور ادھر بھی گھونسلہ تھا، ایک جیسے پرندے رہتے تھے، یہ پرندے اور یہ جب نکلتے تھے تو لڑتے تھے، شام کو جب واپس آتے پھر لڑ پڑتے تھے. علامہ دبیری دیکھنے لگے اسے، 2-4 دن وہاں قیام کیا. ایک دن اس ایک گھونسلے کے جو پرندے تھے واپس نہیں آئے اور ان کے جو چوزے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ جب رات ہونے لگی تو گھونسلے کے کنارے پہ آ کے رونا شروع کر دیا. ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ماں باپ کہیں مر گئے، پکڑے گئے. اس گھونسلے کے وہ پرندے جو ان سے لڑتے تھے، ان میں سے ایک اڑ کے وہاں چلا گیا، ان کے ساتھ رات کو بیٹھ گیا اور جب صبح ہوئی تو وہ ایک پرندہ اپنے بچوں کو اور یہ پرندہ اس پڑوس والے کے بچوں کو دانا لاتا تھا، ان کو کھلاتا تھا. وہ کہتے ہیں میں جنگلے دیکھتا تھا، وار وار آ کے دیکھتا تھا، جب یہ بچے بڑے ہو کر اڑ گئے تو وہ پرندہ واپس اپنے گھونسلے میں چلا گیا. لحاظ، خاطرداری، پورا نظام اللہ تعالی نے نصیب فرمایا ہے. وہ 99 حصے جو آدم علیہ السلام کو دیے گئے اور وہ ایک حصہ جو پوری دنیا میں بانٹا گیا، یہ سارے مل ملا کر کے اس کو 100 گنا اور بڑھایا گیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن دیا گیا ہے. اس لیے شمائل میں ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چاند کی چاندنی تھی اور حضرت بھی تشریف فرماتے، میں کبھی حضرت کے چہرے کو دیکھتا تھا کبھی چاند کو، تو حضرت زیادہ وجیہ و حسین نظر آ رہے. علماء نے وجہ لکھی ہے کہ چاند تو حسیات کا چاند ہے اور آپ ارواح و ایمانیات کا چاند ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس آیت پر پہنچ گئی جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی جب مصری عورتوں کے تانے سے تنگ آ گئی، امرات العزیز تراود فتاحا عن نفسی، کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر کے ایک غلام پر فریفتہ ہو چکی ہے. تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا اچھا یہ غلام ہے اور یہ میرا قصور ہے. تو اس نے ایک دعوت کی اور دعوت میں مصر کی ان عورتوں کو طلب کیا کہ میرے ہاں آؤ کھانا کھاؤ. کھانا جب کھایا گیا اور جیسے دستور ہے کہ کھانے کے بعد کچھ میٹھا فروٹ وغیرہ موسم کا پھل پیش کیا جاتا ہے وہ سجا. وَآتَدَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر عورت کے ہاتھ میں چاقو. وہی اپنے لیے خود سیب کاٹو مالٹا کاٹو. اس دوران حضرت یوسف کو کہا، کمرے میں بند کیے گئے تھے، کہ اس کمرے سے نکلو اور اس میں چلو. حضرت یوں گزرنے لگے، یہ پھل ہاتھ میں ہے اور چاقو سے کاٹ رہی ہے، اور حضرت وہاں سے وہاں چلنے لگے. فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، سمجھ گئی کہ بہت زیادہ حسین ہے. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو بشر ہو ہی نہیں سکتا. پیغمبر کی بشریت کا انکار مصر کی کافر عورتوں کا کام ہے، اور یہ مردوں کا کام نہیں عورتوں کا کام ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز حسین جمیل فرشتہ ہے. وقطعنا ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو بجائے پھل کے ہاتھ کاٹنے لگ گئی، انگلیوں سے خون ٹپک رہا ہے، اور حضرت یوسف کو دیکھتے ہی رہ گئی. جب اس جگہ پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی تو انہوں نے شعر کہا، لوائم زلیخا لو رأین جبینہ. زلیخا مصر کو ملامت کرنے والی عورتیں، کاش کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جمال آرا دیکھ لیتی. لوائم زلیخا لو رأین جبینہ لآثرنا بقطع القلوب علی الید. تو وہ ترجیح دیتی دل کاٹ کے رکھنے کو ہاتھوں کے کاٹنے کے بجائے. حضرت یوسف کے حسن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جمال آرا کا تقابل کر رہی. لوائم زلیخا لو رأین جبینہ لآثرنا بقطع القلوب علی الید. کسی شاعر نے خوب کہا ہے فارسی میں، ای ہست کی خو خرد دل برد کسے بسیرا، بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کسیرا. دیکھے نہیں جاتے ایسا حسن و جمال تھا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، یزداد یومن فیومن، روزانہ کل سے بڑھتا تھا، پھر اگلے دن اس سے زیادہ ہوتا تھا، حتی کمل بوفاتی، یہاں تک کہ وفات کے دن مکمل پورا نقشہ بن گیا تھا. علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ انبیاء دنیا میں آخرت کے افراد ہوتے ہیں، اور آخرت کی چیزیں دن بدن بڑھتی ہے گھٹتی رہی ہے. علماء کرام پر بھی یہی اثر ہے نا. آپ نے کبھی یہ غور فرمایا، پروفیسر ریٹائر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہو کر کے ان کے بچے بھی ان سے دوا نہیں لیتے، کہتے آج کل کام نہیں کر رہا. اور ان کے قانون میں تو ریٹائر بہت بڑی گالی ہے، کہتے آپ کو پتہ ہے نا آج کل ابا جی تو ریٹائر ہے، یعنی بالکل انسان ہی نہیں رہا ہے. جب تنخواہ لیتے تھے اور باغ و بہار تھے تو اس وقت ابا جی تھے. یہ غلط تعلیم کا گندا اثر ہے. انجینئر ریٹائر ہو جاتا ہے، کوئی اس سے نقشہ بنوانا نہیں، نقشہ دکھاتا بھی نہیں ہے، بھائی ریٹائر ہو چکے بس ختم ہو گیا. لیکن کبھی آپ نے غور فرمایا، عالم ریٹائر ہوتے ہیں، جتنے بوڑھے جس قدر معمر جس قدر سنرسیدہ اتنے زیادہ ایماندار باصلاحیت حجت ثقہ معتمد. حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث 108 سال عمر تھی. جس وقت آخر وقت میں ڈاکٹر دیکھنے لگے تو ڈاکٹر نے دوسرے ڈاکٹر کو کہا کہ دل تو رک چکا ہے. تو اس نے کہا دیوانے دل رک گئے کیسے رکا ہے؟ میں اب بھی بخاری کی حدیث سنا تو ایک حدیث پوری پڑھ لی سند متن، دوسری پڑھ لی، جب تیسری پڑھنے لگے تو ہونٹ لڑکڑانے لگے. ڈاکٹر صاحب رونے لگے کہ ہم نے ایسے انسان نہیں، 108 سال کی عمر میں روح دیتے وقت 3 حدیث بخاری شریف کی زبانی سنائی. عربی اور سند تو چھوڑو، لوگوں کو اردو میں سنانے کی ہمت و غیرت نہیں ہے. یہ تو صدیوں نہیں ہزاروں سالوں میں لوگ آتے ہیں. اور قافلہ حق کے آخری سپاہی حضرت مولانا عزیر گل صاحب اسیری مالٹا 114 سال میں انتقال ہوا ہے. وصیت نامہ اپنے ہاتھ سے خود لکھا ہے. جنازے کے لیے بھی کہا کہ اگر فلاں عالم آیا تو وہ پڑھائے، اگر وہ نہیں آیا تو وہ پڑھا لے، وہ نہیں آیا، یہ سب نہیں آیا تو بیٹے کو کہا تو پڑھا. بڑے بزرگوں کے سامنے آگے نہ ہونا. 114 سال عمر ہے. ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ عمر قدو بالکل مفلوج تھے، لیکن جب ہم فقہی سوال کرتے تھے تو حضرت تازے ہو جاتے تھے اس بیماری کے عالم میں. اللہ اکبر، اور کرامات دیکھنے میں آتی. ایک مسئلہ میں نے پوچھا حضرت سے ٹیلی فون پر، ان کے بیٹے نے جواب دیا، وہ بھی عالم ہے لیکن ایسے جیسے ہوتے. حضرت کا جو جواب تھا اس کو چھوڑ کر اپنا جواب دے دیا. بعد میں نے حضرت سے بات کی، اس فالج کی حالت میں فرمایا کہ یہ اس نے اپنی طرف سے بات کہی، میرا جواب یہ نہیں ہے، ایسا ہے. اور حضرت کا جواب صحیح تھا الحمدللہ. بہت نازک مسئلہ تھا. اللہ، جس سرزمین پر علماء کرام ہے، اہل حق علماء، بدتی نہیں، وہ تو شیاطین ہیں. فقاتلوا ائمۃ الکفر، قرآن کہتے ہیں یہ کفر و شرک کے بت خانوں کو گراؤ. جو لوگوں کو نبی کی سنت کے بجائے بدعت کی ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ کی توحید و عظمت کے بجائے قبر اور درگاہوں کی شان بیان کرتے، یہ عالم ہے. درگاہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک نیک آدمی تھا جو مر چکا ہے، زمین میں دفن ہے، اوپر 1000 من مٹی ڈالی گئی، قیامت سے پہلے پہلے باہر آ نہیں سکتا، یہ درگاہ کا حال ہے. یہ لوگوں کہتے ہیں او خیال رکھنا، او ہو بیڑا غرق کر سی، اس کا اپنا بیڑا کدھر ہے، پہلے اٹھ بیٹھے ذرا. قرآن اس لیے جب اس پر آیا تو کہنے لگا اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں اب وہ دنیا میں زندہ نہیں ہے. قرآن سنو ذرا، اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں اب وہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، لوگوں کو بیٹا دینا، دکان چلانا، بیڑا پار کرنا تو چھوڑو، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب اٹھیں گے، انتظار میں. یہ قرآن، اس کو کہتے ہیں کتاب ہدایت. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے مسائل اور بیان میں کوئی شک شبہ نہیں. ساری دنیا کے قصے، حکایات و مثالیں جھوٹی، قرآن کی ہر ہر ادا اور بات آسمان و زمین سے زیادہ وزنی اور سچی. اللہ کی کتاب ہے. وہ آ گیا بابا، ادھر قبر پر یہ گیا، بابا نے اس کو جھنڈی ہلائی کہ جلدی 11ویں کے دیکھ پکاؤ. بابا ادھر سے جھنڈیا ہلا رہا ہے، خود دیکھ نہیں پکوا سکتا ہے. قرآن کو دیکھو، وحرام على قرية اهلكناها، جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں حرام باللہ کہ وہ دوبارہ آئے. اللہ اکبر،
وہ حرام، اللہ فرماتے ہیں حرام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اَلَا قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ان لوگوں کے بارے میں جن کو ہم مار چکے ہیں، اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے نہیں آ سکتے. اہل سنت والجماعت کی معتبر فتح و فتاوی بزازیہ میں ہے، من قال ارواح المشائخ حاضرت کفرا، جو کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں وہ کافر ہو جائے گا. مرنے کے بعد دنیا میں کس کام کے لیے آ رہے ہوئے؟ اگر عیسیٰ زندہ آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے اور زمین پر نہیں آ سکتے، موسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نہیں آ سکتے. سلیمان اور داؤد کی بادشاہتیں اور نبوتیں وقت پورا ہونے کے بعد دنیا سے فرائض پورے ہو گئے، نہیں آ سکتے. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ولیوں کو مانتے ہیں، جی ہم تو ولیوں کو مانتے ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے. ہم ولیوں کو مانتے ہیں، تم خدا کو نہیں مانتے. وہ کسی نے کہا نا کہ دیوبندی بریلوی کا کیا فرق ہے، تو ایک بدعتی نے کہا بریلوی ذرا اللہ کے نیک بندوں کی شان بڑھاتے ہیں، دیوبندی گھٹاتے ہیں بس. تو ایک دیوبندی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ بات نہیں، دیوبندی اولیاء کو اولیاء، زندوں کو زندے، مردوں کو مردے مانتے ہیں، بریلوی خدا کو نہیں مانتے، ولیوں کو اس کی جگہ خدا مانتے ہیں. سیدھی بات، اگر خدا کو ماننا ہوتا تو قبر والا مشکل کشا کیسے بنا ہے، حاجت روا وہ خود کیسے بنا ہے؟ جب دنیا میں تھا تو نہیں بنا تھا، مرنے کے بعد ڈگری بڑھ گئی اس کی، کچھ شرم تو کرنا چاہیے ذرا. حقیقت یہ ہے کہ مبتدئین کو اللہ کی عظمت اور بڑائی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے ان کو. اللہ کی بڑائی دیکھ رہے آپ، جب نماز شروع ہوتی کس طرح، اللہ اکبر، اللہ بڑے تو آپ ہے، تیرے علاوہ کوئی بڑا نہیں، سب تیرے محتاج. خدا کی ثنا و صفت، جب رکوع میں جانے لگے اللہ اکبر، یا اللہ دیکھو مجھے جھکنا پڑتا ہے، جو جھکتا نہیں وہ آپ ہے، سمجھ گئے مسئلہ. نبی رکوع کرتے تھے یا نہیں؟ جب رکوع سے سیدھا ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی اس نے اس کی دعا قبول کی، یعنی ہم محتاج ہیں. اور یہ الفاظ ہمارے ہیں یا نبی نے پڑھے ہیں؟ دوبارہ اللہ اکبر، اللہ عظمت تیری شان کے لائق، میں تو سر تیرے آگے مٹی پہ رکھ کر کے تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. یہ سجدہ صرف ہمارے لیے ہے یا معین الدین چشتی اور داتا گنج بخش بھی کرتے تھے؟ اور یہ سجدہ صرف ہم کرتے ہیں یا حضرت علی اور حسین بھی کرتے تھے؟ اور یہ سجدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے کیے؟ او اتنے سجدے آپ نے فرمائے. ام المومنین فرماتی ہے کہ حضرت سجدے میں جا کے مجھے خوف ہوتا تھا کہ روح نکل گئی ہے، اٹھ ہی نہیں رہے، حرکت ہی رہی ہے، اللہ روح نکل گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اور قیام ایسا فرماتے تھے خدا کے حضور کھڑے ہو کر کہ پیروں میں خون جم جاتا تھا. ورمت رجلا، بخاری میں ام المومنین نے گزارش کی، حضرت اتنے زیادہ عبادت، اتنی پریشانیاں اٹھانا، اگر دوزخ سے ڈرتے ہیں تو وہ اللہ نے حرام فرمائی ہے آپ پر، اگر جنت کی خوشی اور رغبت ہے تو وہ لازم ہے آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے تو دنیا بخشی جائے گی. تو حضرت نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، جس خدا نے اتنی بڑی عزت دی پھر اس کی اور عبادت شوق سے نہ کروں؟ وہ خوش ہوتا ہے عبادت سے. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جی ولیوں کو نہیں مانتے، ہم ولیوں کو الہ نہیں مانتے. قبر کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے. ولیوں کا ذرا سن لو قصہ, ولی کون ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو, جو سچ مچ اللہ کے دوست اولیاء اللہ ہے, نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف ہمیشہ ہوتا ہے آنے والے صدمے پر, ڈرتا ہے آدمی کہ میرا بیمار مر نہ جائے, یہ خوف ہے نا. تو فرمائے کہ وہ چونکہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار چکے ہیں, انہیں اطمینان قلب حاصل ہے کہ اللہ شکر گزار ہے, بڑی قدردان ذات ہے, ہمیں آرام نصیب فرمائے گا. اور حزن گٹن ہوتا ہے گزرے ہوئے صدمے پر. جب وہ بیمار مر گیا نا, تو اب آپ جو صدمہ اٹھاتا ہے یہ حزن ہے. الخوف على ما یاتی والحزن على ما مضا, ادبا کہتے ہیں ادب کی کتاب ہے. یعنی ولی وہ ہیں جن کی دنیا کی زندگی اللہ کی محبت و عبادت میں گزرے, اور آخرت کا انجام ان کا بخیر ہو. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اب آگے قرآن سے پوچھو. الذین آمنوا, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے تھے. وکانوا یتقون, اور اللہ سے بہت ڈرتے تھے. یہ اولیاء ہے, ایمان اور تقویٰ. اس لیے قرآن میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کے تمام مسلمان موحد و متبع سنت بندے اولیاء خدا کے دوست ہیں, اور اس دوستی کے بدلے میں اللہ دنیا میں شرک اور بدعت کے اندھیرے سے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے ان کو بچائے گا. امام ابو حنیفہ, فقہ اور مذہب کے امام الامام الاعظم, ان سے عقیدت و تحاویہ میں امام ابو جعفر تحاوی نے نقل کیا. امام ابو حنیفہ کہتے تھے المومنون کلہم اولیاء الرحمن, مسلمان سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں. سبحان اللہ, دوست کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوست باشد کے گیرد دست دوست, در پریشان حالوں درماندگی. دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی مرضی کا کام کر لے. اس کی دوستی یہ کہ دنیا میں شرک اور بدعت سے بچے, خدا کی دوستی یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب سے بچائے. دوست مشمار آنکھ در نامت زند, لاف یاری و برادر خواندگی. اس کو دوست مت کہے کہ جب آپ آسودہ حال ہے, آرام و راحت سے ہیں, تو ہر وقت آپ کے آگے پیچھے ہوتے کہ بس تیرے بغیر میرا وقت نہیں گزرتا. اور جب تکلیف اور تنگی آئی, وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے گلستان میں کہ ایک دفعہ قحط سالی بہت شدید پڑ گئی, تو بغداد کے اندر لوگ اپنے معشوقوں کو بھول گئے تھے, روٹی کی فکر ہو گئی. یہ عشق نہیں ہے. عشق اور محبت وہ ہے کہ دنیا کے تمام تکالیف اور مصائب کو اللہ کی رضا اور اس کے دین کے استقامت کے لیے سہ لی جائے. قرآن جب اس مسئلے کو ذکر کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وَاصْبِرْ, حضرت صبر فرمائے. صبر کا کیا معنی ہے؟ صبر کا معنی کام چھوڑنا نہیں, تکلیفوں کو مت دے کے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, آپ جو بھی صبر کریں گے اس کا بدلہ میں دوں گا, میرے لیے سب کچھ برداشت کرتے ہیں. آپ ایک مکان کے سامنے دھوپ پہ کھڑے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جب وہ شخص آ جائے گا تو بہت خوش ہو جائے. آپ ایک جگہ قطار میں گھنٹوں کھڑے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب میں آگے پہنچ جاؤں گا تو میری تکاوٹ سب ختم ہو جائے گی. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, کلمہ حق کے سمجھانے میں جو تکلیفیں آپ کو پہنچتی ہیں میرے لیے برداشت کر لے, اجر میں دوں گا, میری شان دے کے پھر آؤ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, واقعی جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں نہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہ خوف زدہ ہوں گے. یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ الذین آمنوا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وکانوا یتقون. یہ پہلے لفظ سے ہی بدعتی نکل گیا اس کا ایمان کہا ہے. امام ابو حنیفہ سے فتح القدیر میں مروی ہے لا تجوز الصلاۃ خلف المبتدی، اور امام ابو یوسف محمد تینوں نے کہا ہے کہ بدعتی کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی، دشمن خدا و رسول ہے وہ، تو وہ اولیاء اللہ کا ہوں گے. پہلے لفظ سے نکل گئے ہو. تقوی تو چھوڑیے، تقوی تو ان کے نسل و خاندان میں کسی نے دیکھا نہیں. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت اقدس سید الطائفہ شیخ الاولیاء ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، سال سال دو سال رہا، اس کے بعد جانے لگا. حضرت کی خدمت میں حضرت اجازت چاہیے. حضرت نے دریافت کیا کہ کیسے آئے تھے، اتنے دن رہے، خیریت تھی؟ حضرت میں نے سنا تھا آپ اولیاء اللہ ہے، آپ کی خدمت میں آیا لیکن میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی اس لیے واپس جا رہا. ابو القاسم جنید بغدادی، اللہ اکبر، بہت بڑے لوگوں میں سے. کہتے ہیں ابو القاسم جنید بغدادی کے حلقے میں قطب اور بدل اور بڑے بڑے اولیاء ایسے بیٹھتے تھے کہ وہ ان کے عوام ہوتے تھے. عوام، اتنے بڑے مقام کے آدمی ہیں. تو شیخ نے دریافت کیا کہ اتنا عرصہ رہنے کے بعد کوئی کرامت نہیں دیکھے، کوئی نہیں دیکھے. کہا اس عرصے میں آپ نے میرے ہاں کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، سنت کے خلاف کوئی کام نہیں دیکھا. تو فرمایا امتی کی سب سے بڑی کرامت یہ کہ وہ اس عارضی اور فانی زندگی میں اپنے نبی کی سنت کے خلاف نہ کرے، اس سے بڑی کرامت نہیں ہو سکتی. حضرت اقدس شیخ المشائخ سر الاسرار روح الارواح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت کی خدمت میں کسی نے عرض کیا حضرت جی فلان جگہ بڑا بزرگ آیا ہوا ہے. بزرگ ہوتے بھی ہیں، اور بزرگ کبھی کبھی بجائے دین کے دنیا کے بزرگ ہوتے ہیں. شوقی دنیا بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے آخرت جا رہا ہے شوقی دنیا بڑھ رہا ہے. اس زمانے میں ایسے بزرگ بہت دیکھے گئے، پکے دکاندار شاپ کیپر، پکے شاپ کیپر، اور مریدوں کو گلی کوچوں میں چھوڑے ہمارے حضرت ہمارے حضرت. وہاں حضرت کو سنت کے ترازو میں بٹھاؤ پتہ چلے گا. پیرانی پیر حضرت شیخ کو شاگرد نے کہا حضرت جی بڑا بزرگ آئے ہوئے، بڑا بزرگ ہے. تو حضرت نے کہا چل، یہ دستور ہے علماء اور کاملین کا کہ جب وہ کامل کا سن لیتے ہیں تو روانہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی پیش ہوں. اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. حضرت جب وہاں تشریف لے گئے، وہ بڑے بزرگ صاحب جو کمبل اپنے اوپر ڈال کے اور خاص حیات بنا کے بیٹھے تھے، انہوں نے بڑی بے خیالی سے قبلے کی طرف تھوکا، تھوکا قبلے کی طرف. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جھرجھری ہو گئی، اوف، ان کو لوگ اولیاء سمجھتے ہیں اور یہ قبلے کی طرف تھوکتے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلے کی طرف مت تھوکو، فرمایا حرام ہے کہ یہ خدا کا دوست ہو جائے، یہ دوستی کے راز اور نیاز سے نا واقف ہے، یہ کیسے دوست؟ فوراً روانہ ہوگا، یہ ممکن نہیں. اللہ، شیخ احمد کبیر رفائی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب خربوزہ سامنے آتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے، چومتے تھے کہ یہ انبیاء کا خوراک ہے، بڑا پیارا. کہتے آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے اور دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبولیت کے ساتھ کوئی چیز چاہیے، کہا جی خربوزہ تو بھیج دے جنت والا، بڑے میٹھے ہوتے تھے، 40 سال ہو گئے منہ کا مزہ ہی پیکا ہے. تو خربوزہ جنت سے آیا، حضرت جی نے ہاتھ ایسے کیے تو کہتے جس پر 10 نشان ہیں نا، یہ اصلی نسلی خربوزہ ہے، باقی سب بدذات ہے. شیخ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ خربوزے کو چوم کے اپنے پاس رکھ کے پھر کھاتے نہیں تھے. کسی نے پوچھا حضرت کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا کاٹنے کا سنت طریقہ معلوم نہیں. یا رب، فرمایا اس کے کاٹنے کا سنت طریقہ معلوم نہیں ہے، کیسے کھاؤں گا بغیر سنت کی؟ یہ اولیاء اللہ دیکھے ذرا. کوئی طالب علم آیا، چھوٹی سی کتاب فقہ کی پڑھا ہوا، اس نے کہا حضرت جی کیوں نہیں کھاتے خربوزہ؟ کہا سنت طریقہ کاٹنے کا. اس نے کہا جہاں جس بیلی سے جس جگہ خربوز کٹتا ہے یہاں چاقو رکھے اور یہ جو نشان ڈلے ہوئے ہیں اس پہ چلتے جائے، یہ سنت طریقہ ہے. شیخ احمد کبیر رفائی اٹھے، اس کو بوسے لینے لگے اور فرمایا واہ، اللہ نے ایک معصوم بچے سے ہماری زندگی باغبار کر دی. ایسے کتنے مسائل ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے اصلاح کی. اس لیے اللہ نبی کو فرماتے ہیں وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ یہ دعا کرتے رہے خدایا میرے علم اور بڑا. علم تو نور ہے، نور تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ایک اللہ ہے جس کا علم ہمیشہ سے ایک جیسے اور ایک جیسے رہے گا، اس میں کسی کمی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں. تو اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا کہ ان کو خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے. تو اس سے مسئلہ معلوم ہو گیا، اس کو سن لیں. وہ یہ کہ خوف اور صدمہ کسی کو اولاد کی وجہ سے ہیں، کسی کو کاروبار کی وجہ سے ہیں، کسی کو حالات کی وجہ سے ہیں. دری دنیا کسی بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، کچھ نہ کچھ ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالی کی دوستی اختیار کرنا. دیکھیں ایک فوج کا بڑا بریگیڈیئر آپ کا دوست بنے، آپ بڑے خوش ہیں، بھائی جو بھی کام ہوگا ایسے ہی ہو جائے گا. صبح پتہ چل گیا کہ وہ ہٹا دیا گیا. چھوٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. آپ وہی کے وہی درے کے درے رہ گئے. خدا کی خدائی اور سلطنت اور الوہیت وہ تو کبھی زوال پذیر نہیں ہے. اچھی طرح سن لو کان کھول کر کہ تمام صدموں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا علاج ایک ہے، اور وہ اللہ کی دوستی اور محبت اپنانا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو غمگین نہیں ہونے دوں گا، ان پہ صدمے نہیں آنے دوں گا. ان آیات اور تفسیر سننے کے بعد بھی آپ جاتے تعویز چاہیے جی، تعویز چاہیے. اور تعویز میں کیا لکھے گا؟ اس کے پاس کیا رکھا ہوا ہے؟ ادھر جا کے جی اس کو ایک ویسے ہی کوئی داغا واگا لپیٹ لے، اس کو کہو یہ سرحانے رکھو، بس آرام سے سوئے گا. مشرکانہ خیالات، گندا ذہن، ضعیف مزاج، چونٹی سے بھی ڈرتا ہے. جائز کاموں کے لیے جائز کلمات سے دم درود تعویذ کے ہم قائل ہیں، مگر ایک تدبیر کے درجے میں، ایمان کے درجے میں نہیں. خبردار. یہاں آ جاتے ہیں جی ایسا ہے ایسا ہے، میں ان کو کہتا ہوں یہ سورت پڑھ لو، اتنے استغفار کر لو، تو کہتے ہیں تعویذ نہیں ہے. واللہ العظیم اگر یہ نادان خاموش رہ جاتا تو کام ہو چکا تھا. خاموش رہ نہیں سکتا ہے، منہ میں آگ پڑی ہوئی ہے. وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے ایک شخص کو کہا آؤ بیعت ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں آج نہیں، کل مٹھائی لاؤں گا. تاکہ ملومت مولانا اشرف علی لکھتے اوہ کتنا احمق اور بے وقوف، حضرت نے خود بلایا اور ٹھکرا دیا اور کل مٹھائی کے ساتھ آئے گا. اس کا خیال یہ تھا کہ مٹھائی لے کے جانا بہت بڑا کارنامہ. یہ خیال نہیں رہا کہ حضرت نے جو بلایا اس بلاوے پر جو مٹی ڈالی آپ نے. اصل دین صاف ستھرا سیدھا پلیٹ فارم توحید و سنت کا، نہ سحر چلے گا، نہ ٹوٹکا چلے گا، نہ کوئی اور کر، کوئی چیز نہیں چلے گی. عقیدہ پکا کرو، مضبوط عقیدہ اختیار کر لو. صرف آپ دعا مانگیں گے خدایا جو دین تیرا نبی لے کے آیا ہے وہ قرآن و سنت میں، میرا اس پر ایمان ہے، میں اپنی اس عارضی زندگی میں شرک اور بدعت سے بالکل بری ہوں، میری مشکل حل فرما، 24 گھنٹے کے اندر اندر مشکل حل ہوگی. تجھے خدا کی غیرت کا پتہ ہے کتنا غیرتی ہے؟ پتھر پھاڑ کے بندے کو راستہ دیتا ہے، پہاڑ سمندروں کو روک کے اپنے کامل بندوں کو چلاتا ہے، بڑے بڑے فرعونوں کو اس کے سامنے ڈبو کے دکھاتا ہے. خدا کی غیرت ایمان والوں کے ساتھ، تقویٰ والوں کے ساتھ، سنت کے اتباع کرنے والوں کے ساتھ. مجرم زمانہ بدعتی اور عقیدے کا مجرم مشرک، ان کے گتھیوں میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں. ادھر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، ادھر ایک بابا لیٹا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہے کوئی بیٹھا ہے، اور گاڑی چل رہی ہے اس کی. ایک شخص میرے پاس آیا، کہتے میں نے ایک بڑے بابا سے تعویذ لی لیکن کاروبار جو چل رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا. مجھے کہتے کھولو. میں نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو اور مصیبتیں سننے کے لیے؟ کوئی اور مولوی دنیا میں نہیں تھا. میں نے جو اسے کھولا اور پڑھا، آپ یقین کر لیں اس کے جو الفاظ تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ اس کا جو بقیہ کام ہے یہ بھی جلدی برباد فرما. آیتیں غلط لکھی ہوئی، حدیث کی دعائیں الٹی لکھی ہوئی. آپ خود سوچ لیں ذرا، کلمات جیسے لکھے جائیں گے ایسے ہی اثر ہوگا. حدیث شریف میں ہے، جب تم نماز پڑھو اور نیند آنے لگے تو نماز چھوڑ کے پہلے سو جاؤ. کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے لیے دعا کر لو جنت کی اور منہ سے نکلے جہنم جانے کے، وہی ہو جائے گا. توبہ توبہ، استغفر اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب ولیوں کو کیا ملے گا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آہا، ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، کہ اللہ ان سے راضی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں، دو ٹوک فیصلے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی ہے. ولا یحزنک قولهم، آپ کو ان غلط لوگوں کی باتیں غمگین نہ کرے. باتیں آئے گی نا، اوہو اولیاء کچھ نہیں کر سکتے، قبریں کچھ بھی نہیں کر سکتی، درگاہوں سے تو سارا کام چل رہا ہے. اللہ فرماتے ان باتوں سے غمگین نہ ہو. آگے سنو، ان العزت للہ جمیعا، عزت کے سارے خزانے صرف اللہ کے ہاتھ میں. وہو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں. تو قرآن کریم کی ہر سورت دیگر مضامین کے علاوہ تین مسئلے سمجھاتی ہے. ایک، اللہ کی توحید، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آج اسی کی تشریح ہو گئی. دوسری، ہر پیغمبر اور بالخصوص ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ان کی صداقت، حقانیت، کہ وہ سچے برحق ہادی العالمین بن کر کے دنیا میں آئے. اور تیسرا مسئلہ کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی تیاری کر لو. یہ تین اصول ثلاثہ کہلاتے ہیں، توحید، رسالت اور باعث بعد الموت. پورے اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ جب نکلے گا تو یہ تین باتیں نکل آئے، بقیہ سب کے سب عقائد و اعمال اس کے تابع. اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی باعثت اتنی بڑی نعمت ہے کہ امت قیامت تک اس کا شکر ادا کرے تو پورا نہیں ہوگا. بہت بڑی نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے احسان کیا ہے ان میں سے ایک کو پیغمبر بنا کے بھیجا. ان میں سے روح المانی میں ہے، اے بشرم منہم، ایک بشر نبی بن کے آئے. اللہ، یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کا منصب کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے سنانا پہلا کام، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور قرآن اور سنت کی تعلیم دینا، ویزکیہم اور اس طرح لوگوں کو پاک کرنا. یا اللہ، حضرت کی تشریف آوری ایک نعمت، اس نعمت کی چار برکتیں. پہلی برکت تلاوت الآیات، علماء لکھتے ہیں عبارات الاحادیث والفقہ اس میں آ گئے. دوسری تعلیم الکتاب، پڑھ کے سمجھانے کے بعد پھر تفسیر پڑھانا، فقہ اور حدیث سمجھانا، اور اس طرح مخلوق خدا کے عقائد کو شرک سے اور ان کے اعمال کو بدعت سے پاک و صاف کرنا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بڑے احسانات ہیں. حضرت کا ذکر ولادت عین عبادت ہے، مگر صرف ایک مہینے اور تاریخ میں نہیں، ہم زندگی ہر مہینے ہر دن ہر گھڑی امت کا فرض ہے کہ اپنی زندگی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے لائح عمل کے مطابق بنائے. فرق صرف اتنا ہے کہ مبتدی منانے کا قائل ہے اور اہل حق بنانے کے قائل ہے. وہ کہتے دن مناؤ، ہم کہتے اپنے آپ کو حضرت کی طرف بناؤ، حضرت کی سنت و زندگی اپناؤ. اللہ رب العالمین پورے عالم کو توحید و سنت کی برکتوں سے جگمگائے، اور شرک اور بدعت کے ہڈے اللہ سنت میں تبدیل فرمائے. وآخر دعوانا اے اللہ، جمیع خطیات تقصیرات گناہ معاف فرما، مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی خطیات معاف فرما، عالمی عذاب سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، اللہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تسنس فرما، اللہ جزیرۃ العرب فلسطین کے مسلمانوں کو حریت و آزادی کی دولت عطا فرما، بوسنیا اور الجزائر اور چیچن مسلمانوں کو آزادی وطن عطا فرما، اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندو اور سکھوں کو باہم لڑا کر وہاں کے مسلمانوں کو ایک اور اسلامی ریاست بنانے کی توفیق مرحمت فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، آئین شرعی کے نظام کے نفاذ کے اسباب غالب فرما، حکمرانوں کو غیرت اور عقل اور جذبہ جہاد عطا فرما، مغرب کے ظلم اور ستم کے سامنے اللہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء القدیر. بعضوں کے بیماران ہیں، اسپتالوں میں داخل ہیں، دل کے آپریشن ہونے والے ہیں، اور دیگر امراض اور بیماریوں سے بھی دوچار ہے. اللہ سب کو زندگی صحت و شفا عطا فرمائے. جو مسلمان جہاں کہیں کسی فکر اندیشے میں مبتلا ہے، اللہ اپنے خزائن غیب سے اس کی امداد فرمائے. مسلمانوں کو اپنے مذہب اپنانے اور دین پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اغیار اور ان کے ناکار آثار سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ عواقب بالخیر فرمائے، آخرت کی خوشیاں بکمال و تمام نصیب فرمائے. بروز حشر و نشر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اپنے فضل و احسان سے جنت الفردوس کے اعلی مقامات نصیب فرمائے. ہمارے مخدوم بزرگ محسن خطیب پاکستان اور خطیب اسلام دائی توحید و سنت حضرت مولانا قاری اجمل خان صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے. اللہ حضرت والا کی بخشش فرمائے، اور ان کے نیک اعمال بلند عزائم و اسلام کے سربلندی کے لیے امور اعظام قبول فرمائے. ان کے پسمندگان کو اللہ صبر و اجر عطا فرمائے، اور اس سانحہ پر سوگوار جملہ مسلمانوں کو اللہ دیگر صدمات سے محفوظ فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
جس کتاب کا ذکر ہوا تھا وہ کتاب چھپ کے آ گئی ہے, اسے لے لے. غیرت کا تقاضا ہے کہ خود بھی رکھ لیں اور بعض بعض دوستوں کو بھی دے. صرف بس مسائل سنتے ہیں, آگے پرنا لگتے ہو سی. وہ تو چاہیے کہ جو لوگ عقائد جانتے ہیں اور اوروں کو سمجھانا چاہتے ہیں, دس دس پندرہ پندرہ سیٹ لے لے اور اسے دوستوں میں تقسیم کر دے. حدیث میں ہے, لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ, اگر ایک شخص کو بھی اللہ نے آپ کی وجہ سے عقیدے کی سلامتی دی, آپ کے لیے دنیا کے تمام خزانوں اور اموال سے بہتر ہے. پچھلے ہفتے تقریر میں ایک دعا بتائی جو آن حضرت نے بزرگ صحابہ کو سکھائی تھی, میں رات کو باوضو پڑھ کر سویا کرو. جی جی. اللہم اسلمت وجهی الیک وفوضت امری الیک والجات زہری الیک رغبتا و رہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا. بہتر یہ ہے کہ دور حدیث کے طلبہ سے لکھوا لے, ورنہ آپ کا اتنا حافظہ کہاں ہوگا. ہر جمعے کو میں بتاؤں گا اور آپ بھولتے جائیں گے. پچھلے جمعے سوال جواب درود تاج اور ہفتے ہے, کل بزرگوں کی تجرباتی چیز ہے. سوال یہ کہ اس سے بات واضح نہیں ہوئی, درود تاج میں بعض الفاظ شرکیہ ہے, دافل بلائے والوباء والقحط والعلمی, اس لیے انور من نور اللہ کا عقیدہ کفریہ بھی اس میں ہے, اس لیے درود تاج نہ پڑھا جائے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے. ہاں اگر یہ الفاظ نکالے جائے تو بقیہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں. کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی قبر انسانوں کے علم میں ہے؟ ہاں مگر شک شبے کی جگہ ہے وہ, جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قبر الخلیل میں ہے فلسطین میں, اور صالح علیہ السلام کی قبر کی تین جگہ بتائی گئی ہے, شیس علیہ السلام کی قبر بلخ میں ہے. قطعی اور یقینی قبر دنیا میں صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ان کے قبر کے گم کرنے میں اللہ کی یہ حکمت تھی کہ لوگ شرک نہ کریں, اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ اور کرامت ہے کہ آپ کی قبر کے پاس بدعملی نہیں ہو سکتی, اس لیے قبر واضح ہے. دعائے قنوت میں ہر روز ہم اللہ سے کہتے ہیں, اللہ ہم اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں تیرا نافرمان ہے, مگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے. ہم نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا, ہم نے تو بہت لوگوں کو چھوڑا ہے. آپ نے نہیں چھوڑا ہوگا تو چھوڑ دیں. اس سے بڑھ کر جو آپ پڑھتے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں, مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں, پھر درگاہوں پہ جا کے وہاں پیشانیاں رگڑتے ہیں. یہ فاتحہ کے خلاف نہیں ہے؟ فاتحہ تو قنوت سے بہت بڑھ کر ہے. ہیلے شرعیہ کا اثبات کسی مفسر نے کیا؟ تمام علماء نے فرمایا ہے. ہیلے شرعیہ کا اثبات تو قرآن کریم میں ہے, ولا یجدون حیلتم ولا یہتدون سبیل, سورۃ النساء میں, کہ ان غریبوں سے کوئی ہیلے بھی نہیں بنتا ہے. نصر المرجام میں مشکلات القرآن کیا, ٹھیک ہے, گزارے کے قابل کتاب ہے, یہ کوئی خاص علم نہیں ہے اس میں. عرض یہ کہ چونٹیوں سے بہت تنگ آ گئے سورہ نمل کی آیت اور عمل بتا دے. وہی آیت, قالت النمل یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, یہ لکھ کے ریت پر دم کر دے اور ریت ان کے راستے میں کسی اور طرف ڈالے, غائب ہو جائے گی. کیا ہماری شریعت میں نماز توڑ کر والدین کی پکار آواز پر جواب دینا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے. جب یہ پتہ ہو کہ وہ کسی مصیبت اور تکلیف میں ہے تو توڑنا جائز ہے. کیا پری, جن, چڑیل ایک ہی جنس کے تین نام ہیں؟ نہیں, مختلف قبائل ہیں. سب سے پہلے ٹوپی کا استعمال کس نے کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. عورتوں کو رمضان میں مسجد میں جانے کا کیا حکم ہے؟ مناسب نہیں ہے. اگر علیحدہ جگہ ہو, علیحدہ گیٹ ہو, آنا جانا ہو تو گنجائش ہے, نہ جانا پھر بھی بہتر ہے. آن حضرت نے شب معراج میں انبیاء کی امامت کروائے, انبیاء مسجد میں پہلے سے موجود تھے, کون سی مسجد؟ مسجد اقصی, بیت المقدس. پندرہویں صدی میں مطالعے کے لیے کون سی تفسیر اچھی ہے؟ اس زمانے میں عربی تفسیر ابن کثیر اور روح المعانی, اور اردو کی مولانا ادریس کاندیلوی کے معارف اور مفتی شفیع صاحب کی معارف. کیا یہ درست ہے کہ بد روح ہے پھرتی رہتی ہے؟ یہ بد لوگوں کی باتیں ہیں. اگر بھارت اور پاکستان کی لڑائی شروع ہو گئی تو اس لڑائی میں اگر پاکستانی فوج مارا گیا تو آئے شہید ہیں انشاءاللہ, جب یہ اللہ کے دین کی سربلندی اور ملک کی حفاظت کے لیے جان دے رہے تو شہداء ہیں انشاءاللہ. درود ماہی ہو، درود لکھی ہو، درود پکی ہو، درود کچی ہو، عہد نامہ ہو، گنج لرش ہو، جمیلہ ہو، کاشا، یہ سب کے سب بے بنیاد چیزیں، بے حقیقت چیزیں. مرد عورت کے مر جانے کے بعد مرد کا چہرہ نہیں دیکھتے یا نہیں، کیا مطلب ہے؟ مرد یوں الٹی بات آپ نے پوچھی ہے، یوں کہو کہ میاں بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں انتقال کے بعد؟ فتاوی شام میں ہے لہو ان یرا وجہا، مرحوم بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اتنا رشتہ اب بھی باقی ہے. عوام میں تو جاہلانہ باتیں پھیلتی ہے، جی کندھے بھی نہیں دے سکتے جنازے کو، کندھا تو سارے محلے والے دے رہے ہیں تو خاون کیوں نہیں دے رہے؟ ہاں جی بیوقوفی کی باتیں ہوتی ہیں. ہری پگڑی کیوں نہیں پہن سکتے؟ کیونکہ یہ شیطانوں کی نشانی ہے، جو شیطان بنے وہ پہنے. گائے یا بکرے میں کون سی چیز ہے؟ سات چیزیں حرام ہیں ہر حلال جانور میں. ہماری یونیورسٹی میں ایک بڑے کو مسجد بنایا کمرے کو، کیا وہاں نماز پڑھنا چاہیے؟ جی بالکل، حدیث شریف میں ہر زمین پر نماز ہو سکتی ہے. ایک صاحب نے قومی بچت بینک میں 2 لاکھ یہ ڈالے یہ وہ، فخری کہتے ہیں مہینے میں تنی حرم شریف میں بیٹھ کر استخارہ نکالا ہے، غلط کہتا ہے وہ، بینکوں کا سارا نظام غلط ہے. کیا مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج صرف جہاد ہے؟ مسلمانوں کے من جملہ علاج میں سے ایک بہترین و کامیاب علاج جہاد بھی ہے. آج کل جو لوگ خانقاہی ٹوپی پہنتے ہیں بے حقیقت و بے اصل چیز ہے. کیا کسی صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے بجائے علیہ السلام لکھ سکتے؟ غلط ہے، یہ اہل سنت کے شعار کے خلاف ہے. حزب التحریر کی حمایت اور اس میں شمولیت کے بارے میں کیا ہے؟ مجھے ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے. ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت مسجد میں تشریف فرماتے ابلیس آیا، آپ نے فرمایا یہ بدبخت کہاں سے آیا؟ ابلیس نے کہا یا رسول اللہ میں بدبخت نہیں ہوں، دعا مجھ کو دے. یہ جھوٹ ہے اور بنانے والے پہ اللہ کی لعنت، پیغمبر پہ تہمت ہے. مفتی صاحب یہ 4 امام کس طرح بنے ہیں؟ یہ آپ کے ماں باپ کیسے بنے ہیں اور آپ کیسے بنے ہیں یہ بتاؤ پہلے، شرم بھی نہیں آتی. 4 امام کیسے بنے؟ پھر کل پوچھو گے 4 بڑے فرشتے جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل کیسے بنے؟ پھر پوچھو گے سیاہ ستہ کیسے بنی؟ تمہیں شرم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت سے 4 مذاہب فقہ کے رائج ہو گئے اور مسلمانوں کی دینی ضرورت اس سے پوری ہو گئی. نظر کم ہونے کی کون سی صورت ہے؟ انہیں نظر کم کرنی ہے یا کیا کرنا ہے؟ اندھا ہونا ہے کیا؟ پہلے سوال کرنا سیکھو پھر جواب لو. کیا عورت کا شرعی پردے میں رہتے ہوئے موٹر سائیکل پر سفر کرنا؟ نہیں، عورت کو موٹر سائیکل چلوائے اس سے بجائے اپنے پیچھے بٹھانا، یہ تو عام سی بات ہے. اب آخری مرحلہ یہ پوچھو کہ پردے میں چشمے لگا کر کے وہ خود ہی چلا لے، ہو سکے تو آپ پیچھے بیٹھ جائے اس کے. وہی تو بے غیرت کسی ڈکے اور زغیرتی اشناد کمرا والا. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب نیا مکان شروع کرتے ہیں بکرا ذبح کرتے اور خون کو دائی میں گراتے. مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس مکان میں ہمیشہ خون خراب ہو، اور یا اللہ ہم نے تو آج بکرے کا خون ڈالا، آئندہ آپ اس میں ہمارا خون اس میں ڈالے. اس لیے تو ان مکانوں سے لاشیں نکلتی. توبہ توبہ استغفر اللہ، خون تو پلید ہے، اس کے ذریعے افتتاح کا کیا مطلب؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بکرے کاٹ کے اور گوشت فقراء مساکین میں تقسیم کر دے، اس خیرات اور صدقے کی برکت سے اللہ مکان کی خیر و برکت کا فیصلہ کرے گا. جمعیت علماء اسلام نے نواز شریف کے دور حکومت میں لاہور میں آئینی شریعہ کانفرنس ہوا، اس کانفرنس میں یہ ہوا وہ ہوا، بتائیں بائیکاٹ کے اب انتخاب میں حصہ لیتے ہیں. یہ تو سیاستدانوں کی بصیرت کی بات ہے، آپ سیاستدان نہیں، آپ چپ چپ رہا کریں. کیا چائے اور شربت بھی کھڑے ہو کر پینا منع ہے؟ بالکل، مشروب لا یشربن احدکم وہو قائم، حدیث میں کھڑے ہو کر پینا نہیں، نہ بوتل نہ فانٹا، پھر پیو گے سیونپ پی سکتے ہیں نہیں، پھر کہو گے سوڈا لیمن، یہ کوئی بات ہے؟ ایک قاعدہ شریعت ذکر کرتی ہے کہ کھانا اور پینا دونوں دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے 3 سانسوں سے بیٹھ کر. تشبک شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے اور نماز پڑھنے والے کے لیے بھی منع ہے. اس کی کیا وجہ؟ نحوست کی نشانی ہے. نماز میں خاتون کے پاؤں کے درمیان فاصلہ کم سے کم ہونا چاہیے، پاؤں ملے ہوئے بھی نہ ہو. کیا عورت بال کھول کر نماز پڑھ سکتی ہے جب اوپر سے دوپٹہ چادر اوڑی ہوئی ہو؟ خیر ہے. پوچھنا یہ کہ وضو کرنے کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ وضو کرنے کے بعد تو جو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم اجعل لی من التوابین واجعل لی من المتطہرین، یہی پڑھنا چاہیے جو سنت طریقہ ہے، اس کے بعد درود پڑھے تو خیر ہے. آن حضرت کے والدین مسلمان تھے، امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ وہ زمانے جاہلیت کے موحد تھے، یعنی اس شرک کے زمانے میں توحید کے عقیدے پر مرے ہیں، اس لیے ان کی مغفرت ہے. سلام کے بعد پوچھنے کی مبارکباد کے جواب میں خیر مبارکباد کہنے، یا الحمدللہ دونوں صحیح ہیں. حفظ عقل وغیرہ جب اس میں کلمات شرکیہ نہیں ہے تو جائز ہے. غیر مقلد کہتے کہ ہمارے حق ہونے کی نسبت یہ ہے کہ علامہ احسان اللہ کی میت جو تھی پتہ نہیں کیا ہوئی تھی، مجھے معلوم نہیں ہے، لاہور میں مرا، ریاض چلا گیا، ریاض سے مدینہ پہنچا دیا. حدیث میں تو ہے من مات فی المدینہ فہو شہید، جو مدینہ میں مرے وہ مرا لاہور ہی میں تھا، علاج کے لیے ریاض لے گئے، تھا مرا ہوا پہلے سے، اور ریاض سے لاش مدینہ لے گئے. اب سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں باہر کی لاشیں لے جانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے. حکومت سعودیہ نے سیاست کی ہے. احمد رضا خان نے دارالعلوم دیوبند سے نہیں پڑھا ہے، ویسے وہ فاضل نہیں ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ فاضل لگانا پڑتا ہے. دور حدیث کا استاد آج تک معلوم نہیں ہوا. استقرار حمل کے لیے کوئی عمل، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے اعمال قرآنی میں پہلا عمل لکھ دے، مسلمان کا خون کافر کو دینا یا کافر کا خون مسلمان کو دینا ضرورتاً جائز ہے. بار ربیع الاول کے دن شربت وغیرہ تقسیم کرنا سب بدعات ہے، خلاف شرع ہے، گناہ کے کام ہے. حواری کون لوگ تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے. حواری کا مطلب ہے سفید پوش عبادت کرنے والے، حواری کے مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے. انگوٹی اور گڑی کون سے ہاتھ میں؟ اہل سنت کی نشانی ہے کہ وہ انگوٹی اور گڑی الٹے ہاتھ میں پہنیں گے، دائیں ہاتھ میں پہننا روافض کی نشانی ہے. اخبار میں آئے کہ اس سال 3 مرتبہ چاند گرہن ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے، اور مسلمانوں کو دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہر آدمی کے لیے بیعت کرنا ضروری ہے؟ کسی کے لیے بھی بیعت ضروری نہیں ہے. اشاعت التوحید و سنت کی جماعت کیسی ہے؟ جو اعتدال والے ہیں وہ اہل حق ہیں، اور جو اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں وہ گمراہان ہیں. محقق کس کو کہا جاتا ہے؟ الذی یثبت المسلۃ بالدلیل. اور مدقق اس کو کہتے ہیں الذی یثبت الدلیل بالدلیل. اگر قرآن پڑھتے وقت کوئی شخص سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں ہے. قرآن شریف بھول چکا ہوں، دوبارہ یاد کر رہا ہوں، جلدی کرو مرنے سے پہلے ورنہ اندھا اٹھو گے. عورت کو خون بند ہونے کے بعد نماز پڑھنے ضروری ہے کہ 40 دن؟ نہیں، بس جب خون بند ہو جائے نہا کے نماز شروع کر لے. ایک بدعتی ہے اور وہ آپ سے مناظرے کرنے، خبر جب چاہو لے آؤ، چشمے ماں روشن دلے ماشاد. لڑکا اور لڑکی کی منگنی ہونے کے بعد اپنے رشتے داروں کو جمع کر کے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ کھلا سکتے ہیں. گھر والے پریشان ہیں، حضرت مفتی صاحب دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے. حدیث بھی آتا ہے کہ آن حضرت پر درود و سلام بھیجو. یہاں درود و سلام سے کیا مراد ہے؟ جو درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد. سلام کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غصے میں کہے کہ گھر سے نکلو، طلاق کا مذاکرہ بھی نہ ہو اور اس کے نیت بھی نہ ہو آئے اس پر طلاق واقع، غصہ بھی تو طلاق کا قائم مقام ہے، نیت کا قائم مقام ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ رجوع کر لے. عید میلاد النبی منانا جائز نہیں تو پھر یہ لوگ ختم بخاری اور 150 سالہ جشن وغیرہ کیوں مناتے ہیں؟ ختم بخاری تو متعین نہیں ہے، جیسے ختم مسلم ہے، ختم قرآن ہے، اس طرح ختم بخاری. لیکن میلاد ان اعمال میں سے ہیں جن کے وجوہات موجود تھی اور وہ نہیں کی گئی. اصل میں بدعت کی تعریف سمجھنے میں آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. بدعت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ، سبب، علت، شرط خیر القرون میں ہو اور وہ نہ کیا گیا ہو، بعد میں کوئی کرے تو بدعت ہے. اگر کسی عمل کا وجود ہی اس وقت نہ ہو اور بعد میں کرے، وہ بدعت نہیں ہوگا. حضرت یہ جنا کے پہننا کیسا ہے؟ مکروہ ہے. ہاں، جنا کے ماننے والوں کے لیے جائز ہے. میری پہلی زندگی میں نادانی نہ سمجھی کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو چکی ہے، جلدی قضا کر لے اور تقریر چھوڑو. اور اس کے لوگ ابھی مانے ہیں شادی کرنا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو بزرگوں کی شادی ہے. معلوم یہ کرنے کہ شوہر کے مر جانے کے بعد بیوی شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے. بالکل، بیوی شوہر کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے، بوسے بھی لے سکتی ہے. خاوند صرف چہرہ دیکھ سکتا ہے اور باقی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. کیا میت کے کیا لکھا ہے؟ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے 120,000 بلائیں نازل ہوئی. یہ سب خرافات و لایانیات ہیں. حدیث میں ہے لا سفر, سفر کے مہینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. غیر مسلم کو ختم السلام علیکم کے بجائے کیا لکھے, آداب عرض ہے, والسلام علی من اتبع الہدیٰ. ابلیس جن ملائک یا فرشتے کی مخلوق میں سے, ابلیس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کان من الجن نے کہ وہ جنی ہے. دیوبند اور اہل حدیث کے مناظرے کی بہترین کتاب کون سی ہے؟ اس طرح دیوبند اور مولانا اپنے بزرگ جو تھے مخدوم مولانا محمد امین صاحب اوکاڑا کے رسائل اور مناظرے بہترین ہیں. میرے بھائی ملک سے باہر رہتے ہیں, وہاں پر کوئی مسلمان غریب نہیں ہے. اگر کوئی غریب مسلم ہو تو کیا اس کو زکات دی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم ہو, غیر مسلم کو زکات دینا صحیح نہیں ہے, جو دی گئی ہے وہ نہیں ہوگی. غیر مسلم کو زکات دینا ایسا ہے جس طرح بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھ لے. آ حضرت کی ولادت اور وصال کی صحیح تاریخ, ولادت 9 تاریخ کو ہے, وصال 12 کو ہے. پوچھ نہیں کہ ایک بدعتی کہتا ہے کہ تم تشہد میں یا ایوہ النبی کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا ایوہ الکافرون, وہ کفار بھی حاضر نہیں ہے. قاعدے میں ہم پڑھتے ہیں یا ایوہ النبی کیونکہ حضرت نے یہی تعلیم دی. اگر یہ حاضر ناظر کا مطلب ہے تو پھر کھڑے ہو کے زور سے جیسے یہ کرتے ہیں, یہ کلمات تو ان کے رد میں ہیں. درود بیٹھ کر ہے, آہستہ ہے, اپنا اپنا ہے, بدعت کی جڑیں کٹ گئی ہے. آیا اس شخص کی نماز قبول ہوگی؟ یہ شخص نماز تو 5 وقت مسجد میں جا کر ادا کرتا ہے, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, لیکن یہ اخلاق کوئی رشتہ دار اس سے خوش نہیں ہے, اور پتہ نہیں ٹانگ جانگ بہت کرتا ہے, لیکن صرف نماز بہت خشوع خضوع کے ساتھ ادا کر. نماز جس دن قبول ہو جائے گی تمام گناہوں سے توبے کی توفیق ہو جائے گی. کیا کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہو گئی؟ جی ہاں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا روزانہ رات کو 4 بار سورہ فاتحہ, 3 بار اخلاص, 3 بار درود شریف, 10 مرتبہ استغفار, 4 بار یہ پڑھو. یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ روایت کہاں ہے, جب تک ماخذ معلوم نہیں ہے معذرت خواہوں. ایک شخص کی بیوی اس سے غصے میں آرام سے کئی بار کلمہ کہہ چکی ہے کہ میں نے تمہیں حق مہر معاف کیا, اس صورت میں اس کا حق مہر معاف ہو گیا؟ جی ہاں ہو گیا. کسی بدعتی نے میرے ایک دوست کو تنگ کیا ہے کہ تم جو پیغمبر کو حاضر ناظر نہیں مانتے تو تم اسے حضور کیوں کہتے ہو؟ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں 10 سال پہلے کہ حضور کا لفظ غیر شرعی لفظ ہے, اور یہ مسلمانوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ دینا چاہیے. حضور کے معنی جناب کے بھی ہے, محترم کے بھی ہے, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ لغت کے اندر حضور کا معنی ہے آئل حاضر, اس لیے یہ لفظ نامناسب ہے, موہم ہے, شرک کے لیے, بجائے اس کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے. طارق جمیل صاحب کا کہنا ہے کہ مسجد کے لیے لوگوں سے چندہ مانگنا نامناسب ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. طارق جمیل صاحب بہت نیک آدمی ہیں, بہت ہی اچھا واعظ کرتے ہیں, لیکن مسائل سے ناواقف ہے, بہت سارے مسائل سے وہ بالکل بے خبر ہے. جیسے تبلیغی مولوی ہوتے ہیں ایسا ہے, اس لیے ان سے زیادہ مضبوط مسئلوں کی توقع نہ رکھے. مفتی رشید صاحب اور ان کے تصانیف وغیرہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ٹھیک. شاہ ولی اللہ کیا رفع دین کرتے تھے؟ نہیں. مودودی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ گمراہ تھے, اہل حق سے کٹے ہوئے تھے. درود شریف پڑھنا درست ہے, و صلی اللہ علی النبی محمد درست ہے. مولانا اشرف علی کی کتاب زاد السعید میں یہ درود اس طرح منقول ہے, و صلی اللہ علی النبی الامی, یہ تو سنت درود ہے, حدیث شریف میں آ چکا ہے. حکیم الامت کی کتاب زاد السعید درود کے باب میں بہترین کتاب ہے. خطبے کے درمیان میں جب خطیب بیٹھتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, دل میں دعا مانگ سکتے ہیں. پیر قطب اور ابدال کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مفتی قاضی شیخ الاسلام شیخ الحدیث ڈگریاں ہیں, اس طرح اولیاء کے مقامات ہیں. مشکات والی حدیث میں سیجان کے لفظ آتے ہیں جن سے سس پگڑی مراد دی جاتی ہے, جبکہ لغت میں سیجان کے معنی سبز چادر کے آتے ہیں. وقت کا مکل آدمی, اس کو کھول کے کندھے پہ ڈالو تو یہ چادر ہو گئی, سر پہ لپیٹو تو پگڑی ہے. 150 اور 150 کا فرق ہے, زیادہ فرق نہیں ہے. کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے جب کندھے پر ہری چادر ڈالنا نہ جائز ہے تو اس کو سر پہ باندھنا کہاں جائز ہے؟ اس سے تو اور پکی ہو گئی بات. شکر ہے کہ آپ کو حدیث مل گئی, اب تک تو یہ مصیبت چل رہی کہ حدیث نہیں مل رہی. جلد اور صفحے بتاتا ہوں لیکن نادانوں کو مل نہیں رہی. ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے یا کسی قادیانی غیر مسلم کو زہر کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے, توحید و سنت میں عبور پیدا کرو, غیرت پیدا کرو. حاضر ناظر و استعانت کی فتنی قرات و حدیث سے ثابت کر یہ ایک بدعتی نے مجھے کہا. اس پر کتاب لکھی گئی ہے تبرید النواظر فی تحقیق الحاضر و الناظر، محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر کی کتاب ہے. اس موضوع پر بال کٹوانے کا شرعی طریقہ کیا ہے، گردن پر بلیڈ پھروانا صحیح ہے یا کانوں کے پیچھے، سب طرح صحیح ہے. بال ہٹاؤ سوائے داڑھی کے، داڑھی رکھو باقی بال ختم کرو، یہاں تک کہ پھل کے بھی لے سکتے ہو، سارے بال گنجے کر لو دو دو تین تین دفعہ، لیکن داڑھی رکھ خدا کا خوف کرو. السلام علیکم. عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کے بارے میں بار بار یہ کہے کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ وہ شیخ یا اہل سلسلہ نہیں ہے، نہ انہیں بیعت کرنے کوئی حق حاصل ہے یا ان کے کسی مرید کو اس طرح کی بات، تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنا کہ عالم وہ معتبر ہے جو بیعت کا سلسلہ لگتا ہو، یہ بجائے خود دجل اور فریب ہے. پیری مریدی کا سلسلہ خود ان امور میں سے ہیں جو قابل نظر ہے کہ آیا اہل حق کی شان کے لائق ہے یا نہیں. اس شخص کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ جب تک بریلوی والا صلاۃ السلام نہ پڑھے ہم درود نہیں مانتے. اس نادان و غافل کو یہ پتہ نہیں کہ یہ تو خود گناہ اور جہنم کا تحفہ ہے. درود تو وہ ہیں جو پیغمبر نے بتائے. بالکل اسی طرح خیر القرون کے مسلمانوں میں یہ سلسلے نہیں تھے، یہ بعد کے لوگوں نے ایجاد کیے. خربوزہ کاٹنے کا جو طریقہ بچے نے بزرگ کو بتایا، اس کا ثبوت کسی حدیث میں، بزرگ کی کتاب میں ہے نا، شیخ احمد کبیر رفائی کی کتاب میں. بدعتی کہتے کہ بار ربیع الاول منانا جائز ہے، وہ کہتے کہ ہمارے پاس کے قرآن و حدیث سے دلائل ہے. وہ دلائل کہاں ہیں؟ موجودہ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، انہوں نے اپنا بنایا ہوگا. اولیاء اللہ کے واقعات پر کوئی مستند کتاب، خواجہ فرید گن شکر کی تذکرۃ اولیاء بھی مناسب ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی حکایات صالحین بھی بہت اچھی کتاب ہے، اور عربی اور علماء و طلباء کے لیے ابو نعیم اصفہانی کے حلیت الاولیاء. ایک شخص نماز کے اندر درود شریف کی جگہ جان بوجھ کر بھول کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے تو نماز بھی اس کی فاسد ہو گئی، اور اگر عقیدہ یہ ہے کہ حضرت موجود ہے تو کافر مرتد اسلام سے خارج ہو گیا. حجام کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ جو داڑیاں موڑتے ہیں اور انگریزی بال بنواتے ہیں وہ کمائی حرام ہے. اگر کسی حدیث میں یہ وارد ہوا ہو کہ تحجد سو کر اٹھنے کے بعد، تو اس کا حوالہ بتائے. تحجد کا معنی یہ ہے، بے عقلا کہاں سے عقل چھوڑ کے یہاں آیا ہوا ہے. تحجد کے معنی ہے قام بعد ما نام. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسلک السلام و العافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک و له الحمد و علی کل شیء قدیر. صلی اللہ تعالی